الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ نجم کی آیت نمبر 40 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى اور یہ کہ اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. یہ بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. اب وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو وہ بات چل رہی ہے کہ ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. تو اب اسی کی بات کی کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان کی کوشش کو ان قریب دیکھا جائے گا, پھر اسے اس کی کوششوں کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. انسان جو عمل کرے گا, جو سعی کرے گا, کوشش کرے گا, اسے دیکھا جائے گا. یہ قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر موجود ہے. جیسے مشہور آیت مبارکہ ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو کوئی ایک ذرہ برابر خیر, بھلائی, نیکی کرے گا تو وہ اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا وہ اسے بھی دیکھے گا, اور پھر اسے اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی بدلہ ملے گا اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی بھی سزا مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے معاف فرما دے. اب اگلی بات ارشاد ہوتی ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَىٰ, اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے. سب کی انتہا اللہ تعالیٰ تک ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, اور قیامت کے دن سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور مزید ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا, اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا, اور یہ کہ وہی ہے جس نے موت اور زندگی دی. اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہساتی ہے اور رلاتی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے اور موت دیتی ہے. جس کو زندگی ملی موت ملی خدا نے دی, اور جس کو زندگی ملے گی موت ملے گی خدا ہی اسے زندگی موت دے گا. تو قادر مطلق وہ ہے, خالق حقیقی وہ ہے, مالک اصلی اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى, اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفہ سے جب اسے ڈالا جائے, اور یہ کہ دوبارہ زندہ کرنا اسی کے ذمہ ہے, اور یہ کہ وہی ہے جس نے غنی کیا اور قناعت دی, اور یہ کہ وہی شعراء نامی ستارے کا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مزید شانوں کا بیان ہے کہ یہ جو نر اور مادہ کے جوڑے ہیں یہ خدا بناتا ہے, اس نے اس کے لیے اسباب رکھے ہیں. من نطفۃن اذا تمنا, تو مرد و عورت کا جوڑا, نر اور مادہ کا جوڑا, جانوروں کے اندر مذکر و مؤنث کے جوڑے, یہ سب خدا نے پیدا کیے, اور اس کے پیدا کرنے کے اسباب بھی خدا نے ہی پیدا کیے. اب جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کی قدرت میں ہے اور اسی کے ذمہ پر ہے. غنی بھی وہی کرتا ہے, مال بھی وہی دیتا ہے, اور قناعت کی دولت بھی وہی عطا فرماتا ہے, اور شعرا نامی ستارے کا رب بھی وہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے, یہاں بطور خاص اس ستارے کا رب اللہ تعالیٰ کو قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو اس ستارے کی پوجا کرتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے یہ بیان فرمایا کہ جس ستارے کی یہ پوجا کرتے ہیں اس ستارے کا مالک بھی خدا ہے، اس ستارے کا مالک بھی اللہ ہے، تو لہذا ستارے کی نہیں اس کی پوجا کرو جس نے ستارے کو پیدا کیا، اس کی عبادت کرو جس نے جو اس ستارے کا خالق ہے، جو اس ستارے کا مالک ہے۔ تو یہ گویا ایک مثال ہے کہ جو جس کی بھی عبادت کرتا ہے مخلوقات میں سے، اس مخلوق کا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اس کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس شے کا خدا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ شعرا نامی ستارہ ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان بیان فرما کر اپنی توحید کے، اپنے خدا ہونے کے دلائل بیان فرمائے۔ اب اس کے بعد جو دوسرا انداز سمجھانے کا ہے کہ سابقہ نافرمان قوموں کے انجام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے، اب اس کا بیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک کیا اور ثمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا۔ پہلی عاد کو ہلاک کیا اور ثمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا۔ قوم عاد بھی ہلاک ہوئی اور قوم ثمود بھی۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ ان دوسروں سے بھی زیادہ ظالم اور سرکش تھے۔ قوم نوح کے بارے میں فرمایا کہ قوم نوح جو ہے وہ قوم عاد سے زیادہ ظالم تھی اور اسے زیادہ سرکش تھی، اسی طرح قوم ثمود سے زیادہ ظالم تھی اور اسے زیادہ سرکش تھی۔ وجہ یہ ہے کہ قوم عاد اور قوم ثمود نے اپنے نبیوں کو ستایا، اپنے رسولوں کے سامنے سرکشی کی، لیکن اس کی مدت کم تھی۔ جیسے انہوں نے 200 سال ستایا ہوگا، 100 سال ستایا ہوگا، لیکن قوم نوح کا معاملہ یہ تھا کہ قوم نوح میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال، اور ان کی قوم نے اتنا عرصہ ان کے ساتھ سرکشی کا رویہ اختیار کیا، ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم نوح یہ ثمود اور عاد سے بھی بڑھ کر ظالم تھی اور ان سے بڑھ کر سرکش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ مزید فرمایا وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، اور اس نے الٹنے والی بستیوں کو نیچے گرایا، پھر ان بستیوں کو اس نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ تو اے بندے، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ الٹنے والی بستیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نیچے گرایا۔ یہ کون سی ہیں؟ یہ قوم لوط کی بستیاں، کیونکہ قوم لوط پر عذاب یہ آیا تھا کہ ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھایا گیا اور اوپر لے جا کے ان کو الٹا دیا گیا۔ یہ 5 بستیاں تھیں اور ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو فرمایا کہ الٹنے والی بستیوں کو خدا نے گرایا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا تھا اور فرشتے نے یہ کیا تھا، لیکن چونکہ فرشتوں نے خدا کے اذن سے کیا اور اس کی دی ہوئی طاقت سے کیا، تو فرمایا کہ یہ اللہ نے کیا۔ تو ان پر وہ چھا گیا جو چھانا تھا، جو خدا کا عذاب ان پر چھانا تھا وہ چھا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے؟ اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں تو عذاب کا بیان ہے، قوم نوح ہلاک ہو گئی، عاد ہلاک ہو گئی، ثمود ہلاک ہو گئی، قوم لوط تباہ ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے رب کی کون سی نعمت میں شک کرو گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو پچھلی قوموں کے عذابوں کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، یہ عذاب ان کے حق میں تو عذاب ہے، یہ عذاب قوم نوح عاد ثمود کے حق میں تو عذاب ہے، لیکن ہمارے لیے تو عبرت و نصیحت کا ذریعہ ہے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سمجھایا ہے۔ تو جو ہماری نصیحت ہے اور جو ہمیں سمجھانا ہے اور ہمیں اس انجام سے بچنے کا بتانا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دیگر دلائل بیان کیے گئے، اس میں بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صورت میں ہیں، تو اس اعتبار سے فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرو گے۔ اب فرمایا ھذا نذیر من النذر الاولی عزفت العازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ پہلے ڈر سنانے والوں میں سے ایک ڈر سنانے والے ہیں، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ دو باتیں ارشاد فرمائیں، پہلی بات تو فرمائی کہ یہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اگلے ڈر سنانے والوں کی طرح ایک ڈر سنانے والے ہیں، یعنی جیسے پہلے اللہ نے رسول بھیجے جن کا کام جنت کی بشارتیں سنانا بھی ہے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا بھی ہے، تو فرمایا کہ یہ بھی انہی رسولوں کی لڑی میں سے ایک رسول ہے جو ان میں سب سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، لیکن جس جو ہے وہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ گروہ انبیاء ہے، گروہ رسل ہے، گروہ مرسلین ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نذیر من النذر الاولی، جو سابقہ خدا کے عذاب سے ڈرانے والے گزرے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک ہستی ہے۔ اب فرمایا کہ قریب آنے والی قریب آ گئی، قریب آنے والی سے مراد ہے قیامت، قیامت قریب آ گئی۔ تو قیامت قریب کیسے آ گئی؟ ابھی تک تو آئی نہیں، اور یہ آیت بھی جو ہے وہ 1450 سال پہلے نازل ہوئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت اپنی نشانیوں کے ظہور کے اعتبار سے قریب آ گئے، یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ ابھی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئیں گے، اس کے بعد اگلے نبی آئیں گے، اس کے بعد اگلے نبی آئیں گے، لیکن جب خدا نے اپنی آخری کتاب نازل کر دی اور جب خدا نے اپنا آخری رسول مبعوث فرما دیا اور جب خدا نے آخری شریعت کو بھیج دیا، تو اب اس کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا، لہذا اب اس کے بعد اب قیامت کا جو قریب آنے کا سلسلہ ہے اب وہی شروع ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی، اور فرمایا کہ اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ کھولنے والے کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس قیامت کو کھولنا، یعنی اسے منکشف کر دینا، اسے ظاہر کر دینا کہ لوگوں پہ برپا ہو جائے، واقع ہو جائے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ حقیقت ہے، قیامت کو خدا ہی واقع کرے گا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کاشفہ کا مطلب ہے کہ جب قیامت آئے گی تو جو اس کی سختیاں، دہشتیں اور اس کی جو ہولناکیاں ہیں، ان کو اٹھانے والا، انہیں دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ جب قیامت آ جائے گی تو اس کی ہولناکیاں، جن ہولناکیوں اور خوفناکیوں کے ساتھ قیامت آئے گی، ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اپنے پیاروں کے صدقے میں، جیسے قیامت جب واقع ہو جائے گی، جیسے قیامت آئے گی تو قیامت کا جو وقوع ہے وہ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا، کہ وہی پھونک ماریں گے سور کے اندر اور اس کے ذریعے قیامت برپا ہوگی، تو وہ بھی ذریعے سے ہے، وہ بھی سبب سے ہے۔ اور پھر جب پوری دنیا پہ قیامت آ جائے گی، تمام انسانوں پہ، سب پہ قیامت آ جائے گی، تو اس وقت سب اپنی جگہ پر پریشان کھڑے ہوں گے، تو اب حساب ہی شروع نہیں ہوگا۔ تو وہ جو پہلے مصیبت میں ہی پڑے ہوئے ہیں، اس کو کھولنے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کردار ادا کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، عرض کریں گے، تو اب حساب شروع ہوگا۔ تو یوں کہ حقیقتاً تو قیامت کو برپا کرنے والا بھی خدا ہے اور قیامت کی ہولناکیوں کو اٹھانے والا بھی خدا ہے، لیکن دونوں جگہ پہ، ایک جگہ حضرت اسرافیل علیہ السلام وسیلہ ہیں، دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں۔ اب ارشاد ہوتا ہے اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم صامدون فاسجدوا لله واعبدوا، تو کیا اس بات پر تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تو فرمایا کہ کیا تم یہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، سابقہ قوموں کی ہلاکتیں اور قیامت کا وقوع اور قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، تو کیا تمہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ نہیں، مردے زندہ ہو جائیں، اتنا ساری دنیا فنا ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں اس پہ تعجب ہوتا ہے، اور تم جو ہے وہ ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو، جادو کہہ کے، شاعری کہہ کے، کہانت کہہ کے، کسی اور انداز کے اندر تم روتے نہیں ہو اس کے اوپر، حالانکہ تمہیں رونا چاہیے اپنی بد اعمالیوں پر اور قیامت کی ہولناکیوں پر اور خدا کی بارگاہ میں پیشی کے ڈر سے تمہیں رونا چاہیے، پر تم ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں تو خدا کو سجدہ کرنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو یہ غفلت میں پڑے رہنا اور رونے کی توفیق نہ ہونا اور ہنسی مذاق، ٹھٹا، مسخری، کامیڈی اور بہودگی اور فضولیات اور لغویات، انہی چیزوں کے اندر پڑے رہنا، اور خصوصاً دین کی چیزوں کا مذاق اڑانا، کبھی داڑھی کے اوپر ہنس رہے ہیں، کبھی اسلامی لباس کے اوپر ہنس رہے ہیں، کبھی دینی شاعر کے اوپر جو ہے نا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی مولویوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کبھی علماء کے اوپر مسخری کر رہے ہیں اور ٹھٹھے مارے اور کہکے مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہنستے ہو، روتے نہیں ہو، اور تمہیں تعجب ہوتا ہے ان باتوں کے اوپر، اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کی عبادت کرو، اسے سجدہ کرو۔ تو یہ درس جو ہے یہاں پر ابتدائی مخاطبین جو ہیں وہ تو کفار ہیں، لیکن یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہوتی ہیں کہ یہ غفلت کی زندگی نہ گزاری جائے، یہ محض ہنسی مذاق، ٹھٹھا، مسکری، رات کے 2-2 بجے بیٹھے ہوئے گلیوں کے اندر کیا ہو رہا ہے جی، مستیاں ہو رہی ہیں، مذاق ہو رہے، پڑوسی تنگ ہیں، محلے والے تنگ ہیں، گھروں والے تنگ ہیں، جن کے گھروں کے سامنے بیٹھ کے ٹھٹھے مارتے، کہکے مارتے، لوگ پریشان ہیں، لیکن یہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے، کسی کی پرواہ نہیں، نہ بوڑھے کی پرواہ، نہ بچے کی پرواہ، نہ عورتوں کی پرواہ، نہ اسکول جانے والوں کی، نہ نوکری پہ جانے والوں کی، نہ کاروبار پہ جانے والوں کی، بس ایک اپنا جو ہے نا وہ مدہوشی اور نشے کے اندر مست ہیں۔ یہ غفلت کی زندگی جو ہے یہ نہایت خطرناک ہے۔ ان میں بہت ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں یہ حرام ہیں، پڑوسیوں کو تنگ کرنا حرام ہے، گلی کے اندر رات کے 2-2 بجے ٹھٹھے مارنا، آوارہ گردی کرتے واپس آئے اور وہ شور شرابہ کیا، محلہ جگا دیا، حرام ہے یہ، ناجائز، حرام، جہنم میں جانے والا کام۔ تو یہ غفلتیں جو ہیں یہ شیطانی غفلتیں ہیں، ان سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد سورہ قمر شروع ہوتی ہے۔ سورہ قمر جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس کی ایک آیت کے بارے میں ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 رکوع ہیں اور 55 آیتیں ہیں۔ عربی زبان میں چاند کو قمر کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ پہلی آیت میں چاند کے پھٹ جانے کا تذکرہ ہے، تو اس مناسبت سے اس کا نام سورہ قمر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بڑی فضیلت والی ہے شعب الایمان میں۔ اس سورت کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک مذکور ہے، فرمایا سورہ اقترابہ، یہ سورت سورہ قمر، سورہ اقترابہ کی تلاوت کرنے والے کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا کہ اس سورت کو تورات میں مبیضہ یعنی روشن کرنے والی پکارا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کا چہرہ اس دن روشن کرے گی جس دن چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ چہروں کو روشن کر دے گی، یہ چہروں کو روشن کرے گی۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں قیامت کے قریب آنے کا جو تذکرہ ہے یہ تو وہی ہے کہ اب قیامت ہی آنی ہے، اب نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی سمجھانے نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی۔ اور چاند پھٹ گیا، اس سے مراد مفسرین کرام کی بڑی تعداد نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو آپ نے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ چنانچہ بخاری کے اندر اور دیگر کثیر کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھایا، یہ معجزہ دکھایا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا، یعنی درمیان پہاڑ ایک کدھر نظر آ رہا اور ایک نیچے کی طرف نظر آ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ رہو، کیونکہ کفار کے مطالبے پر کہا تھا، تو فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا۔ یہ معجزہ جو ہے، اس کے بعد بھی کفار ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا یہ ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، آپ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، ایمان نہیں لائے تھے وہ۔ یہ جو معجزہ ہے یہ کتابوں کے اندر مذکور ہے، اور بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، اور صوفیہ کرام نے، اور مصنفین نے اس کو نقل کیا۔ اب آج کے زمانے میں چونکہ عقل پرستی کا زور ہے، تو اس کے اوپر بڑا کلام کیا جاتا ہے، نہیں جی یہ معجزہ واقع نہیں ہوا تھا، اور یہ بس ایسے ہی ہے، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو یہ آج سے 150 سال پہلے جب انگریز یہاں پر ہمارے ہندوستان میں، پاکستان کے اس ایریا بر صغیر میں آئے، تو اس وقت جو نئے نئے مولوی پیدا ہوئے جنہوں نے دین کی تعبیرات کو تبدیل کیا، اس کے معنی و مفہوم کو تبدیل کیا، تو اس زمانے میں اس کا انکار شروع ہوا، اور پھر جو ہے وہ اس طرح کے جتنے لوگ تھے وہ سب انکار کے اوپر آ گئے کہ نہیں جی نہیں ہوا، نہیں ہوا، نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کا یہ انکار باطل ہے، باطل ہے کیوں؟ اس لیے کہ جب احادیث صحیحہ سے اور کثرت سے یہ اس معجزے کا ثبوت موجود ہے، تو اب اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اب اپنی ناقص عقل کی وجہ سے اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اس پر علماء کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے اس معجزہ شق القمر اور رد الشمس، ان کے اوپر علماء کی باقاعدہ کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَإِن يَرَوْا آيَتَيْن يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کوئی دائمی جادو ہے۔ یہ کفار کا طرز عمل کہ اگر کوئی نشانی، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی جادو ہے، لہذا جادو کو تو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر اور بھی مذکور ہے کہ کفار کا یہی رویہ تھا، یہی روش تھی۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے اور ہر کام قرار پا چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کفار معجزہ دیکھ کر بھی نہیں مانتے، معجزات دیکھ کر بھی نہیں مانتے، جھٹلاتے ہیں، تو یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، یہ اپنے نفس کے پیچھے چلتے کہ دل نہیں مانتا کہ مانے، دل نہیں مانتا کہ ہم اپنے جو ہے وہ ساری عیاشیاں اور آزادیاں اور موج مستیاں چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو پابند بنا لیں ایک نبی کے احکام پر، دل نہیں مانتا، لہذا اپنی خواہشات کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کام قرار پا چکا ہے۔ کیا قرار پا چکا ہے؟ جس شے کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ ایسا ہوگا وہ ویسا ہی ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے غالب آنا ہے۔ اگرچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی اس وقت ایک جو ہے وہ کمزوری کا جو ہے وہ زمانہ تھا، مسلمان غالب نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر طے پا چکا کہ نبی کا دین غالب ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین اسلام غالب ہوا۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آ چکی جن میں کافی ڈانٹ ڈپٹ تھی۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کفار مکہ، ان پر قرآن کے اندر، قرآن کے ذریعے پچھلی امتوں کی وہ خبریں، وہ احوال، وہ واقعات، وہ انجام آ چکا کہ جس کے اندر ان کے لیے نصیحت اور ڈانٹ ڈپٹ موجود ہے کہ اگر پچھلی قوموں کے حالات پڑھیں تو اس میں عبرت و نصیحت بہت حد تک اس میں موجود ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، مزید ارشاد ہوتا ہے حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، تو ایسوں کو ڈرانے والے امور فائدہ نہیں دیتے۔ یہ قرآن حکمت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن جن پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، یعنی جن لوگوں کے لیے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ اسے ابھی فائدہ حاصل کر نہیں رہے. ان کو یہ وعیدیں اور سابقہ قوموں کے احوال فائدہ دے نہیں رہے کیونکہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کو بند کیا ہوا اور کسی صورت وہ نصیحت قبول کرنے پہ آ نہیں رہے. تو فرمایا کہ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ کہ جو کسی صورت نصیحت قبول کرنے کی طرف نہیں آ رہے. فرمایا فتول عنہم یوم یدعو الداعی لا شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداف کانہم جراد منتشر مہطعین الى الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر. تو تم ان سے منہ پھیر لو اے حبیب, تم ان سے منہ پھیر لو. جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کافروں کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی, قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں. اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے. یہ بڑا سخت دن, یعنی بلانے والے کی طرف یہ دوڑتے ہوئے نکلیں گے اور کہیں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے. تو فرمایا کہ حبیب تم ان سے منہ پھیرو, جب تک خدا جہاد کا حکم نازل نہیں فرما دیتا اب تم ان کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ مقابلے والا عمل نہ کرو, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اب قیامت ہی جو ہے وہ ان کو دکھائے گی, ان کو بتائے گی اور ان کو سمجھائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پچھلی قوموں کے احوال کو بیان کیا اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی ہی جو ہے وہ تسلی ہے, تسکین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے جو رسول گزرے, اللہ کے پیارے بندے, اللہ کے مقرر بندے, ان کے ساتھ بھی ایک سے بڑھ کے ایک برا سلوک ہوا, ایک سے بڑھ کے ایک برا سلوک ہوا. چنانچہ ارشاد فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور کہنے لگے یہ پاگل ہے, اور نوح کو جھڑکا گیا تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا, فرمایا کہ نوح کی قوم نے جھٹلایا اور انہیں حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا, اور معاذ اللہ گھٹیا سے گھٹیا الفاظ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے استعمال کیے, کہا پاگل ہے, معاذ اللہ کہا پاگل ہے, اور جھڑکا اللہ اکبر اللہ کے نبی کو, اللہ کے پیارے کو, اللہ کے رسول کو جھڑکا, ڈانٹا, برا بلا کہا, اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں, 950 سال, 950 سال اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے برا بلا کہا, ملامت کی اور مارا اور دکھ پہنچائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کے نبی کا صبر اور حلم دیکھی. ان کفار کی بدبختی, کافر بدبختی ہوتے ہیں, تو ان کی بدبختی دیکھیے اور اللہ کے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی ہمت, حوصلہ, عزم دیکھیے کہ کیسی بلند شان ہے, کیسا عزم ہے, کیسا حوصلہ ہے کہ ایک قوم ایک سال دو سال بھی اگر نہ مانے اور تنگ کرے اور دکھ پہنچائے تو ظاہری اعتبار سے تو بندہ بولتا ہے دفع کرو ان کو, نہیں مانتے تو نہ مانے جائیں جہنم میں. لیکن نہیں, خدا کے پیغمبر تھے, خدا کے رسول تھے, ان کا کردار ایسا نہیں ہوتا, ان کا انداز یہ نہیں ہوتا, وہ صبر کے مجسمہ ہوتے ہیں, حلم اور بردباری ان کی رگو پے کے اندر پیوست ہوتی ہے, خدا کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم ہوتا ہے, زندگیاں گزر جاتی ہیں تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے, لیکن چونکہ خدا کا حکم ہوتا ہے اور تبلیغ کرو اور دین کا پیغام پہنچاؤ اور نیکی کی دعوت دو, وہ لگے رہتے ہیں. تو مرتبہ پیغمبری جو ہے یہ معمولی نہیں ہے, بہت عظمت والا ہے, اور پیغمبر بننا جو ہے یہ کوئی موج نہیں ہے, یہ بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے, یہ بڑی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قوم نے کہا یہ پاگل ہے اور انہیں جھڑکا گیا, تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اے میرے مولا میں مغلوب ہوں, میں اس قوم کے اندر دبا ہوا ہوں, یہ قوم مجھ پہ غالب ہے, تو میرا بدلہ لے ان سے, اے اللہ تو میرا بدلہ لے. اللہ اکبر, جب خدا کے پیارے نبی نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے اور خدا کی بارگاہ میں عرض کر دیا، اے اللہ تو بدلہ لے، تو پھر خدا نے اپنے پیارے کا جو بدلہ لیا، روئے زمین کی تاریخ کے اوپر ایسا طوفان کبھی نہیں آیا، ایسا سیلاب کبھی نہیں آیا، ایسا جو ہے وہ عالمگیر جو ہے وہ طوفان کبھی برپا نہیں ہوا جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے ہوا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. تو ہم نے زور کے بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو چشمے کر کے بہا دیا، تو پانی اس مقدار پر جا ملا جو مقدر تھی. اللہ اکبر. فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے جب ہماری بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ ان سے بدلہ لے، تو خدا نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی نازل کرنے کے لیے، زمین کو چشمے کر دیا، زمین سے پانی پھوٹ پڑا، اتنی بلندی کو پہنچا کہ جہاں تک اس کا پہنچنا خدا نے مقدر کیا تھا. تو فرمایا کہ ہم نے پھر یہ کیا، اب جب پانی پانی ہے تو یہ جو خدا کے پیارے حضرت نوح علیہ السلام ہیں اور جو ان کو ماننے والے تھے ان کا کیا ہوا؟ فرمایا وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ. اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری نگاہوں کے سامنے بہ رہی تھی. سب کچھ اس نوح کو جزا دینے کے لیے ہوا جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. فرمایا کہ یہ جو سب ہم نے کیا یہ صرف نوح علیہ السلام کو بدلہ دینے کے لیے کہ اے نوح تو نے ہماری خاطر 950 سال ان لوگوں کو تبلیغ کی، ان کی جھڑکیاں برداشت کی، ان کی ماریں برداشت کی، ان کی ملامتیں برداشت کی، ان کا تنگ کرنا برداشت کیا، اب تیری خاطر روئے زمین کے سارے کافروں کو فنا کر دیتے ہیں، آسمان سے پانی برسا کے، زمین سے پانی برسا کے تجھے بچائیں گے، تیرے غلاموں کو بچائیں گے، تیرے ماننے والوں کو بچائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا چھوڑا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا دیا. بعد نے کہا کہ ضمیر کا مرجع کشتی ہے اور ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا ڈالا. دونوں صورتوں میں کشتی نشانی بنا دی تو نوح علیہ السلام پر جو خدا کا فضل ہے اس کا اظہار زیادہ ہے، اور قوم کا واقعہ اگر نشانی ہے تو جو کفار پہ عذاب آیا اسے تباہ وہ والا پہلو زیادہ ہو جاتا ہے. نشانیاں ویسے دونوں ہی. تو قوم نوح کی ہلاکت و بربادی خدا نے نشانی بنا دی، عبرت کی نشانی بنا دی. تو فرمایا کہ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا جو خدا کے عذاب سے ڈرے، نبی کی نافرمانی سے بچے، بد کرداری اور نافرمانی سے بچے، خدا رسول کی نافرمانی سے بچے، اطاعت کا راستہ اختیار کرے، خدا کی بندگی اور نبی کی اتباع کو اختیار کرے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. تو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا ہے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ دوسرا ترجمہ ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ ذکر کے دو ترجمے یہاں پر میں نے پیش کیے ہیں. یہ دو ترجمے اس اعتبار سے کہ دونوں ہی قرآن پاک سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان ہے، قرآن پاک یاد کرنے کے لیے آسان ہے. کہ ایک بچہ بھی قرآن کو یاد کر لیتا ہے، آپ نے ہزاروں حافظ دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے حفظ کر لیتے ہیں. 7 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، 8 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، 9 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا، یہ اس لیے یاد کر لیتے ہیں، ورنہ خدا کی کتاب کو تو یاد کوئی کر ہی نہیں سکتا. پچھلے جو کتابیں تھیں تورات انجیل زبور، وہ صرف اللہ کے نبیوں کو یاد ہوتی تھی، امت کو یاد نہیں ہوتی تھی. آج بھی دنیا کے اندر انجیل کس کو یاد ہے؟ حالانکہ یہ تو تحریف شدہ ہے، بدلی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی ہیں، لیکن آج بھی بڑے سے بڑے پادری کو لے لو زبانی یاد نہیں ہوگی، اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے जो दुनिया के अंदर इस वक्त भी बिला मुबालगा लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनको कुरान हिफ्ज है, लाखों की तादाद, बल्कि लाखों तो मदरसे ही होंगे, हाफिज कुरान तो पता नहीं कितने होंगे दुनिया के अंदर। तो ये कुरान पाक याद करने के लिए आसान है, और कुरान पाक जो है वो नसीहत के लिए आसान है, नसीहत के लिए कि कुरान पाक को पढ़ें। जब बंदा अजाब की आयतें पढ़ता है तो दिल पे चोट लगती है, जब अपने खुदा के प्यारे बंदों पे अल्लाह ताला के इनाम व इकराम की बारिशें देखता है तो उसको नसीहत मिलती है कि मुझे भी नेक बनना है। तो नसीहत के लिए कुरान आसान है। यहां ये देख ले कि यहां तदब्बुर और फहम के लिए नहीं कहा, यानी फहम का एक वो दर्जा है कि जिसमें नसीहत हासिल होती, एक फहम का वो दर्जा है जिससे मसाइल का इस्तिंबातो इस्तिखराज किया जाता है, वो आसान नहीं है। अगर वो भी इतना ही आसान हो तो इतनी इतनी मोटी तफसीरें ना लिखी जाएं। लिहाजा यूं नहीं है कि हर बंदा ये दावा करता फिरे कि जनाब मैंने कुरान को पढ़ा और मैंने समझ लिया और बस ठीक है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसी जहालत का तो कोई इलाज ही नहीं है कि जो ये बोलता फिरे कि हर बंदा खुद ही कुरान समझे, भले उसको उर्दू ना पढ़नी आए, अरबी तो दूर की बात है, उसको कुरान लफ्ज ना पढ़ने आए, उसको कुरान समझ जाएगा वो। ऐसे बातिल मरदूद किस्म के कौल पता नहीं लोग कैसे कर देते। तो कुरान याद करने के लिए आसान, नसीहत के लिए आसान, लेकिन अकायद और मसाइल के इस्तिंबातो इस्तिखराज के लिए आसान नहीं है, ये आप याद रखिए। वरना कुरान में नासिख मनसूख आयतें दोनों भी अमल करके बैठा हुआ होगा। इसी तरह कुरान पाक में एक हुक्म बयान किया गया, उसकी शरायत किसी दूसरी जगह बयान की गई, उसकी तशरीह और तौज़ीह किसी अहादीस में बयान की गई है, तो कहां से उसको समझेंगे। नमाज ही है, नमाज तो कुरान के अंदर बयान की गई ना, नमाज पढ़ो, नमाज का तरीका कुरान से निकाल दें आप कि अल्लाह अकबर से शुरू करनी है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह पे खत्म करनी है, फजर में 2 रकअतें हैं, जोहर में 4 फर्ज हैं, और असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, 5 नमाजें कुरान से निकाल के दिखा दें, नहीं निकलेंगी। तो ये कहना कि नहीं जनाब कुरान में हर शय का ऐसा रोशन बयान है कि जो हम भी समझ सकें, कुरान में हर शय का रोशन बयान है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए या बुनियादी उसूल और कवायद हैं जिनको रोशन करके बयान कर दिया, ये क्या अब हर चीज हम कुरान से ले लें और बाकी सब छोड़ दें। तो इस तरह की ये जहालत और हमाकत के अलावा कुछ भी नहीं है। आगे इरशाद होता है, कज़्ज़बत आदुन फकैफ काना अज़ाबी व नुज़ुर, आद ने झुटलाया तो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा हुआ। ये कौम नूह के बाद कौम आद का तज़किरा जिन्होंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया। अब उन पर क्या हुआ था, फरमाया इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरन फी यौम नहसिम मुस्तमिर तंज़िउन नास कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिम मुनक़िर, बेशक हमने उन पर ऐसे दिन में एक सख्त आंधी भेजी जिसकी नहुसत उन पर हमेशा के लिए रही। वो आंधी लोगों को यूं उखेड़ मारती थी गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के सूखे तने हों। ये जो कौम आद पर अजाब आया, आंधी आई, और बाद उलमा ने फरमाया लिखा है कि ये बुध वाले दिन आई, तो बुध का दिन कौम आद के लिए मनूस था, हमारे लिए नहीं, हम पे नहीं अजाब आया हुआ, तो हमारे लिए मनूस नहीं, उनके लिए मनूस। बाद लोग बोलते हैं बुध का दिन मनहूस होता है, ये गलत है, कोई दिन मनहूस नहीं होता। हाँ जिस बंदे पे अजाब आया हुआ उसके लिए तो मनहूस है, तो इन पे अजाब आए थे इनके लिए मनहूस है। तो फरमाया कि वो आंधी इतनी शदीद थी कि लोगों को जमीन से यूं उठा के मारती थी जैसे दरख्त कटे हुए हों सूखे तने, और आंधी चले तो वो तनों को उठा के कभी उधर मारती, कभी उधर मारती, कभी उधर मारती। तो आंधी की शिद्दत ऐसी थी कि कौम आद के लोगों को जमीन से उठाती और उठा के दीवार पे मारती, पहाड़ों पे मारती, जमीन पे मारती, उनके सर तन से जुदा हो जाते, उनके सर तन से जुदा हो जाते। तो फरमाया कि उनका यह हाल था गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के सूखे तने हों। अब अल्लाह ताला फरमाता है फकैफ काना अज़ाबी व नुज़ुर, तो मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा हुआ, मेरा अजाब कैसा रहा, और मैंने जो नसीहतें की थी और वईदें पहले भेजी थी वो कैसी रही। अब दोबारा इरशाद होता है वलकद यस्सनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई याद करने वाला। या दूसरा तर्जमा, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। अल्लाह तबारक व ताला हमें قرآن سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.